نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة الحجر، امید ہے آپ لوگوں نے چودواں پارہ اپنا ریڈی رکھا ہوگا. ایک آیت پچھلے پارے میں، باقی سورت چودویں پارے میں، چونکہ پاروں کی تقسیم بہت بعد میں ہوئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں نے بعد میں تقسیم کی، 30 پارے بنائے تاکہ 30 دنوں میں آپ قرآن کریم ختم کر سکیں. اسی لیے آپ اس طرح کی تقسیم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آیت پچھلی پارے میں ہے اور پھر باقی سورت اگلے میں، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ردم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایک مکالمہ چل رہا ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا اور وہ بات کٹ گئی بیچ میں سے، کیونکہ یہ انسانوں نے تقسیم کیا ہوا. جبکہ آپ سورتوں کی جو تقسیم ہے وہ بہت خوبصورت تقسیم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر سورت اپنے مقام پر ہے اور ہر سورت اتنی زبردست طریقے کے ساتھ آپس کے اندر انٹر لنکڈ ہیں کہ انسان کو پتہ چلتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترتیب ہے. سورۃ الحجر، اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 80 میں ہجر کا لفظ ہے، اس سے لیا گیا ہے، اور اس میں ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہجر کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جو مکان پتھروں سے بنایا جاتا ہے اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. اسی لیے قوم سمود کی جو آبادیاں ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے وہ پتھروں سے مکان بناتے تھے، اس لیے ان کو الحجر کہا جاتا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 80 میں. اور سورۃ الفجر میں بھی آپ 30 پارے میں آپ نے دیکھا ہوگا حل فی ذلک قسم لذی حجر، اس میں بھی ہجر کا لفظ ہے اور وہاں پہ عقل کے لیے استعمال ہوا ہے. ہجر محجورہ سورہ فرقان میں استعمال ہوا ہے منع کرنے کے معنوں میں، حجاب کے معنوں میں، لیکن یہاں پہ ہم جو سورت کا نام ہے وہ کس مناسبت سے ہے، وہ سمود کی ان بستیوں کی مناسبت سے ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ پہاڑوں کے درمیان اپنے گھروں کو تراشتے تھے، پتھر کو کار کر کر کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر کھدائی کرتے تھے، تو بڑی ملٹی سٹوری اور بڑے خوبصورت گھر ہوتے تھے یہ ان کے، تو ان کی مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے. اس سورت کے مضامین میں اگر غور کریں آپ، پتہ چلے گا آپ کو یہ سورت مکی دور میں جو لاسٹ پیریڈ تھا، آخری ٹائم، یعنی مکی سورت ہے اور لاسٹ ٹائم کی. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، تو مکی میں جو 3 پیریڈس میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، سیرت کی کلاس میں بھی بتائے ہوئے ہیں کہ شروع کا پیریڈ کون سا ہے، مڈ کا کون سا ہے اور اینڈ کا کون سا ہے، اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا سورت کی ٹون کا بھی. اس لیے کہ جب اینڈ کا زمانہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ڈراوا بھی ہوتا ہے، زیادہ اس کے اندر ایک وارننگ، ایک سخت انداز ان سے اپنایا جاتا ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے ظاہر ہے ایک تبلیغ ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہونا چاہیے سورت کس ٹائم کی ہے، ٹائمنگ پہ بہت اس کا جو سیکوینس ہے وہ آپ کو ویسا نظر آئے گا. اور مکی سورتوں کی ایک کوالٹی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں نا، یہ سمپل ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اور بڑا ردمک ہوتا ہے سارا. تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے مختصر مختصر آیتیں ہیں اور بہت ایزی ورڈز ہیں اور بہت ردم ہے، ایسے ہی نہیں وہ اس کو سحر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر ہے، یعنی نازل کس طرح ہوئی، یہاں پہ تو آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے نمبر 15 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نزول کا نمبر نہیں، نازل نہیں اس طرح ہوئی، یہ تو ترتیب ہے اس کی قرآن کریم میں. اور سورہ الانعام سے پہلے ہوئی نازل اور سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ یوسف کا کیا پڑھا تھا، یہ کون سا زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزر رہی تھی، تو سوچیں کہ اس کے بعد یہ سورت نازل ہو رہی تو کون سا ٹائم چل رہا ہے. اور اس سورت کو اگر آپ 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں تو بہت ہی آسانی ہے، کیونکہ ہر پارٹ کا اپنا ایک ٹاپک ہے. پہلا جو پارٹ ہے اس میں رسالت ایمان اور جو رسول کی تکذیب کی گئی، یہ ٹاپک ہے پہلا جو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 15 آیت تک تقریباً جاتا ہے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے 16 سے 25 تک کا، اس میں جو کائنات میں دلائل ہیں ان سے بات کی گئی، کئی آسمان کی، کئی زمین کی، کئی بارش کی، اس طرح سے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بیلنس کیا ہوا. اور 26 سے آگے آپ دیکھیں گے 48 تک تقریباً کہ انسان کی جو کریشن ہے اس کے بات ہوئی ہے، اور گمراہوں کا کیا انجام ہوگا اور نیکوں کا کیا انجام ہوگا. قصہ ابلیس آج آپ انشاءاللہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں گے، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا ہم نے، سورہ آراف میں بھی دیکھا تھا، اب یہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اچھا، فورتھ پارٹ میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کی بات ہے، 49 سے 84 تک. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہاں سے یہ پارٹ شروع ہوتا ہے. اور جو ففتھ پارٹ ہے اینڈ کا، اس میں بتایا گیا کہ کائنات میں حق چھپا ہوا ہے، اور یہ کائنات حق پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. تو یہ اگر اس کے آپ 5 پارٹس لکھ لیں تو بہت ہی آسانی ہوگی، کیونکہ مختصر سی سورہ ہے، 6 صرف رکوعات ہیں اس کے. انشاءاللہ تعالی آج ہم پہلے 3 رکوعات دیکھیں گے، یہ ایزی سورت ہے، الفاظ بھی بہت آپ کو آسان نظر آئیں گے اس میں. سورۃ الحجر آیت نمبر 1-44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. کون سی کتاب؟ وہ جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں سیف ہے بالکل، یہ اس کی آیتیں ہیں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ قرآن مبین، اور جس کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے قرآن کی صورت میں، اس کا نام، اس کی کلام کا نام قرآن جو ہے نا، وہ قرآن کریم میں ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کا نام یہ کسی انسانوں نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام بیان فرمایا کہ اس کا نام قرآن ہے. قرآن مبین کی یہ آیات ہیں، اس کتاب کی ہیں جو لوح محفوظ میں، اور قرآن مبین کی یہ جو دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، بہت واضح باتیں ہیں، یہ سب آیات ہیں، بہت کلیئرلی تلاوت کی جاتی ہیں. تو آسمان میں بھی محفوظ ہے اور دنیا میں بھی اسی کی تلاوت ہو رہی ہے. روبما، بعض اوقات یا بہت دفعہ ایسے ہوگا، کیا ہوگا؟ یود الذین کفروا، بہت امپورٹنٹ آیت، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یعنی کب یہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہوتے؟ ابھی تو نہیں ہم دیکھتے کہ کوئی کافر چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو. ہم تو بہت بلاتے رہتے ہیں لیکن نہیں مسلمان ہوتے. لیکن ایک وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب بہت زیادہ یہ تمنا کریں گے، بہت ان کی خواہش ہوگی، بہت آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا، اول تو بہت سارے اوقات ایسے آئیں گے. پہلا وقت تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جب کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے حالات میں، بڑے سکون کے ساتھ، ان کو دیکھو دنیا میں کتنا سکون ہے، دل کا چین ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن خیر آج کے وقت میں تو شاید ایسا نہیں ہے، مگر یہ حسرت ایک دفعہ نہیں ہونی، یہ بار بار ہوگی، بار بار ہوگی. اس لیے روبما کا لفظ آیا، بہت دفعہ ہوگی یہ لفظ، بہت دفعہ یہ حسرت ہوگی. اب اس کے بعد کون سے وقت میں یہ ہوگی؟ جس وقت کے ان کی موت آئے گی، جب انسان موت دیکھ لیتا ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے گا، اور یہ فرشتے دیکھ لیں گے کہ فرشتے کون سے ہمیں لینے آئے ہیں، تو تب ان کو یہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. لو کانوا مسلمین، اب ان کو احساس ہوگا. تو یہ موت کے وقت کی بات ہے. نمبر ٹو، یہ قیامت کے دن بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. قیامت کے دن ظاہر ہے جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے یہ مسلمانوں کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو پھر بھی یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. نمبر تھری، اور کب کہیں گے؟ جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ کہیں گے کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، تو نہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، نہ ایمان سے ہم پھریں اور ہم مسلمان ہو جائیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تم اس وقت ان کو دیکھو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، کہیں گے کاش ہم پھر واپس چلے جائیں، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس وقت ان کی اتنی تمنا ہوگی، یعنی یہ شدید تمنا کے لیے آیا کہ اتنی زیادہ ان کو خواہش ہوگی کہ کاش ہم ایسا ہو جائے، وقت واپس پلٹ جائے اور ہم جائیں اور ہم مسلمان ہو جائیں. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلی موت کے وقت کی بتائی، وہ بھی سورۃ الانعام میں آیت نمبر 93 غالباً ہے، آپ چیک کر لیجیے گا نمبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم ان کو دیکھ سکو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی نزا کے وقت جو ہے نا، یہ ان کی حالت ہو جائے گی کہ ظاہر ہے جب فرشتے آئیں گے اور وہ مار پٹائی کریں گے، تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو کس کس وقت میں؟ دنیا میں اگر جب یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ سکون کے ساتھ رہنے، ان کو دلی ذہنی سکون ہے، اس وقت بھی، موت کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی، اور جہنم پہ جب کھڑے کیے جائیں گے اس وقت بھی. اور کس وقت؟ اور ایک اور وقت ہے جو بہت زیادہ، جس کے اوپر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہی وہ وقت ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ان کو حسرت ہوگی، اور نمبر فائیو، وہ وقت کہ جب جہنمی لوگ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو تب وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کے آفس میں کسی کی باری جلدی آ جاتی ہے نا، اس لیے کہ وہ مثلاً ڈاکٹر کے کوئی فرینڈس ہیں یا وہ کوئی وی آئی پیز ہیں، تو ہم بھی سوچتے ہیں ہائے کاش مجھے بھی اس طرح ہوتا کہ میری جلدی باری آ جاتی. ہم ہینڈی کیپ کی جگہ پہ کسی کو گاڑی کھڑی کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے کاش ہمارے پاس بھی یہ ٹیگ ہوتا، یہاں پہ کھڑی کر لیتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم تو حسرت کرتے ہیں، کہاں یہ کہ جہنم میں پڑے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ہم پھر بھی رہ گئے ہیں، اتنے جلنے کے بعد بھی ابھی تک ہماری سزا ختم نہیں ہو رہی اور یہ تو چلے گئے. تو یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ مرحلہ تو سب سے سخت ہے نا، تو بار بار پچھتائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روک لے گا. تو مشرک ان مسلمانوں سے کہیں گے جس اللہ کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا؟ اس پہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش وہ بھی دنیا میں مسلمان ہوتے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے اس تانے پہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے آزاد کرنا. سبحان اللہ. اور عبرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی کہنے والوں میں سے بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو لات اور عزا کے پجاری ان سے کہیں گے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہو. اس پہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں سے نکال لے گا. اور پھر نہر حیات میں ان کو غوطہ دیا جائے گا. یعنی نہر حیات میں کیونکہ جل چکے ہوں گے نا، بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہاں سے پھر صاف ستھرے ہو کے نکلیں گے اور سارے مسلمانوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور روایت میں یا ایک اور میں کہ مشرک لوگ اہل قبلہ سے کہیں گے، یعنی مسلمانوں سے کہیں گے تم تو مسلمان تھے، پھر تم بھی پکڑے گئے. اور اس وقت پھر ان کو نکال لیا جائے گا اور پھر یہ تمنا کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرما کے اور پھر یہ سورت اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کی اور مسلمین تک تلاوت فرمائی کہ یہ اس وقت ہوگا، یہ اس گھڑی میں ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ وہ لوگ ان مسلمان گاروں سے مشرکین کہیں گے تم تو دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ تم اولیاء اللہ، پھر ہمارے ساتھ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ جب اللہ تعالیٰ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت دے دیں گے۔ یہ حدیث مجھے بہت ہی ڈرا دینے والی لگی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب یہ سنیں گے نا کہ مشرک کہیں گے تم تو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، پھر آج تم یہاں پہ کیسے پڑے ہوئے؟ اس کا مطلب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں اپنے بعض اعمال کی وجہ سے، تب جب وہ یہ تانا دیں گے نا تو اس کو سن کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے فوراً۔ اس وقت پھر فرشتے، انبیاء، مومنین یہ سب شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ سارے گناہگار جہنم سے نکل آئیں گے۔ اس وقت پھر یہ مشرکین کہیں گے کاش ہم بھی تمہاری طرح ہوتے، ہماری بھی تمہاری طرح سفارش ہو جاتی اگر ہم مسلمان ہوتے۔ اور پھر ان مسلمانوں کے چہرے تو سیاہ ہوں گے، تو ان کو پھر جہنمی کہا جائے گا۔ پھر یہ دعا کریں گے یار ہمارے رب یہ نام بھی ہم سے ہٹا دیا، تو تب ان کو نہر حیات میں غسل کرنے کا کہا جائے گا، ان کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے۔ تبرانی میں یہ روایت ہے۔ تو یعنی جب سفارش ہوگی اور یہ نکال لیے جائیں گے تب وہ حسرت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اگر اس حدیث میں، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تو آپ دیکھیں تو بات سمجھ آتی، مگر یہ کتنی بات سخت ہے کہ مسلمان بھی جہنم کے اندر ہیں، مسلمان بھی جل رہے ہیں، وہ مسلمان بھی جو اپنے آپ کو دنیا میں کہتے تھے ہم مولیاء اللہ ہیں، جبھی تو وہ تانا دے رہے ہیں تم تو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تم تو کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، تم نے بھی یہیں پہ آ کے جلنا تھا، تو فائدہ کیا تمہارے ایمان کا، کیا فائدہ دے گا تمہیں تمہارے خدا نے؟ وہ کہیں گے آج ہم اور تم تو برابر ہی ہیں نا۔ اور کہا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اتنا غصہ آئے گا ان کی اس بات پہ کہ پہلے اس سے کسی بات پہ اتنا غصہ نہیں آیا تھا، پھر ان توحید والے لوگوں کو جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ ابن کثیر میں یہ روایات ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ تو یعنی کافروں کو کہا گیا ہے، بتا دیا گیا یہاں پہ کہ تمہارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، بہت جلدی وہ وقت آ جائے گا جب تم یہ خود خواہش کرو گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو آج ہے ایمان لانے کا فائدہ، آج ہے خود کو سرنڈر کرنے کا فائدہ۔ مسلم کا معنی وہی ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے، جو آج مان جائے اللہ کی۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل کو تو کافر بھی کہیں گے کہ ہم اوبیڈینٹ ہونے کو تیار ہیں، ہم سرینڈر کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہم مسلمان ہو کے آج یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جی ابھی بہت وقت ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بھائی جو کل آ جانی ہے، غیب کا پردہ اٹھ گیا تو جو نہیں ماننے والے وہ بھی ماننے کو تیار ہو جائیں گے، پھر آپ کے ماننے کی کون سی اتنی بڑی بات رہ گئی؟ پھر آپ کی فرما برداری کے دعووں کا کیا فائدہ رہ گیا؟ ذرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دیں، نہیں یہ بات سنتے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو اب بس اب آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کا کام بند کر دو، یہ نہیں کہا گیا، کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، نہیں یہ مانتے نا چھوڑو ان کو، یا اکلو یا تمتاؤ، کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں اپنا اس دنیا کے اندر، جتنے دن ہیں ٹھیک ہے کرنے دو ان کو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سورت کب اتری ہے؟ مکی پیریڈ کے اینڈ کے ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی مطابق سختی ہے، اسی مطابق کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو۔ اگر شروع کے وقت کی ہوتی پھر تھوڑی کہا جاتا ہے کہ بھائی چھوڑ دو ان کو، ان کو رہنے دو اپنے اس کے اندر۔ یہ اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر ایک جلال ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانیں، چھوڑو ان کو۔ کل کو تو یہ آگے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، آج نہیں مانتے نہ مانیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اصل بات یہ ہے کہ ان کو ان کی امیدوں نے غافل بنائے ہوئے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اگر آج نہیں مانتے نہ مانے، تم مت پیچھے پڑو، رہنے دو ان کو یہ کھائیں پیئیں جو ان کا نعرہ ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، ٹمارو وی مے ڈائی، اس طرح سے کچھ ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو. یہ انسان نے آج نعرہ لگایا ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ پیئیں عیش کریں جو کرتے ہیں کریں، ان کو ان کی غفلتوں میں پڑے رہنے دو. ایکچولی ان کو ان کی جھوٹی امیدوں نے، جو لمبی لمبی امیدیں ہیں، انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا. لمبی امیدیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ کہ انسان کی لمبی لمبی پلاننگز ہیں دنیا کی، اتنی خواہشات ہیں، اتنی آگے آرزو ہیں، مرنے کا اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے آگے چلے جانا ہے. اتنی جس کو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عمل، جھوٹی امید کہ پل بھر کا بھروسہ نہیں، اور تمہاری پلاننگ کہاں تک. یہ نہیں مطلب کہ پلاننگ نہ کرو، مگر دنیا میں اتنے یعنی غرق ہو چکے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ ان کو چلے جانا ہے. ایسے زندگی گزارے ہیں، ایسے جی رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چار چیزیں بتائی تھی بدبختی کی علامت، کہ بہت انفارچونیٹ ہے وہ انسان جس میں یہ چار چیزیں ہوں. نمبر ون، اس کی آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھیں آنسو نہیں بہاتی، فلمیں دیکھ کے آنسو بہانے کی نہیں بات ہو رہی، یعنی اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کے خوف سے، جہنم کی بات سے اس کی آنکھیں خشک ہیں. اچھا کتنی بھی سخت باتیں کری جائیں ایسے دیکھتے رہتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، بالکل ڈرائی ہو چکی آنکھیں. یہ آپ کو پتہ بدبختی کی علامت ہے. اگر آپ کو رونا آتا ہے نا تو یہ خوشبختی ہے، کس کا مطلب ابھی دل نرم ہے. تو آنکھوں کا خشک ہو جانا، جامد ہونا ہو جانا. نمبر ٹو، دل کا سخت ہو جانا، دل میں سختی ہے، دل نرم نہیں ہے. اور لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کی ہرس، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں. لمبی لمبی امیدیں، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے میں اس کے اوپر ہی اوندے گرے جا رہے ہیں اور آخرت کا یاد ہی نہیں. اور یہ بیماری دل میں جگہ پکڑ لینا تو اس کا علاج مشکل ہی ہوتا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی نیکی، زہد اور یقین کی وجہ، ان کی پہلے لوگوں کی نیکی کس وجہ تھی؟ زہد اور یقین کی وجہ سے. اور اس امت کی آخر کی ہلاکت بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی. لمبی لمبی پلاننگز ہیں، حالانکہ ان کی عمریں تو چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی پلاننگز دیکھو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امید. وہ اس میں نہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت، اس میں بوڑھا نہیں ہوتا دل. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دونوں کندھوں کو پکڑ کے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے. ابن عمر یہ کہتے تھے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت سے بیماری کا حصہ لے لو، یعنی صحت کے دنوں میں تم اتنا کر لو کہ بیماری کے دنوں میں تم سے نہیں ہو سکے گا پھر، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لے لو، یعنی زندگی میں اتنی تیاری کر لو کہ موت کے اوپر تم جا کے پچھتاؤ نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اب مجھے جانے دے واپس، آنسو بہاتے ہوئے وہاں پہ پہنچو اور اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے سے تمہیں ڈر لگے. تو یاد رکھیں، لوگ پہلے بھی انہی چیزوں کی وجہ سے، پہلے لوگ جو لوگوں کی نیکی ہوتی تھی وہ ان کے زہد کی وجہ سے ہوتی تھی، اور اس امت کی ہلاکت ہی کی وجہ یہ ہے، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. کیونکہ یہ لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ غفلت کی. انسان کو آخرت یاد نہیں، یہ غفلت کو لے کر آتی ہے، اور پھر نہ انسان ایمان لاتا ہے. جو ایمان والا نہیں وہ ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لا چکا منہ سے بول لیا وہ نیک عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ بس بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، وہ اور چیزوں کی جو پلاننگ میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو اور چیزیں یاد ہیں، نیکیاں ابھی اس کو پوسٹ پون کروں. کل کریں گے پرسوں، پرسوں کریں گے ترسوں. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص لمبی امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے، یعنی عمل پھر آپ کا نیکی کا نہیں رہتا، پھر اس کی ظاہر ہے جب آخرت ہی انسان بھول گیا، جب اس کو غفلت طاری ہو گئی ہے، تو پھر وہ کہاں پھر کوئی آخرت آخرت کے لیے پلاننگ کرے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا. حالانکہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ بہت سارے لوگ پلاننگ کرتے 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 دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی چلے جانا، پھر بھی انسان لمبی پلاننگ، یہ کام کروں گا وہ کروں گا پھر وہ کروں گا، پھر میں وہاں چلا جاؤں گا، پھر میں بچوں کی شادیاں کروں گا، پھر ان کے بچوں کو کھلاؤں گا، پھر ان کا یہ کروں گا، پھر یہ سن، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اچانک موت آ جاتی، اور سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز کم ہے لیکن غفلت، لیکن کفایت کرنے والی ہے، کفایت کر جائے، تمہیں کافی ہو جائے، تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہے اور غافل کر دے. یعنی اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، اور پھر آپ کی پلاننگیں ختم نہیں ہوتی، ہم اس کے بعد ادھر جائیں گے، پھر ہم سیر پہ جائیں گے، پھر ہم فلاں کریں گے، پھر ہم یہ گھر خریدیں گے، پھر ہم وہ گاڑی خریدیں، تو وہ اس نے اگر آپ کو غافل کر دیا نا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کم ہو اور بس اتنا ہو کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. جب لمبی پلاننگ ہوتی ہے پھر انسان انہیں میں مست ہو جاتا ہے نا، بالکل مگن ہو جاتا ہے، اور زندگی ختم خاتمے کے قریب آ جاتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں آتا. تو غفلت میں بھی کیا ہے، انسان مقصد زندگی بھول جاتا ہے، لوٹ جانے کو بھول جاتا ہے. جو چیز بھی آپ کو لوٹ جانا بھلا دے وہ غفلت میں ڈالنے والی ہے. اور غفلت کو دور کرنے کا پھر طریقہ کیا بتائیں، کیسے ہم اگر اپنی غفلت دور کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ کیا ہے، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو. اور دوسرا طریقہ کیا بتا دیا، قرآن. یہ ہیں جو آپ کی غفلت دور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو، ٹھیک ہے یہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو کرنے دو جو کریں، لیکن ان کو، ان کی کس نے دھوکے میں ڈھالا ہوا ہے، کس چیز نے ان کو غافل کیا ہوا ہے، ان کی لمبی لمبی امید ہے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا جب موت ادھر آئے گی، پتا چل جائے گا یہ ساری پلاننگ اور یہ ساری چیزیں کیا تھیں، ان کی کیا ویلیو تھی. یہ زندگی صرف اس لیے تو نہیں ملی کہ اس کو بس جنت بناتے رہیں، اسی کو سینچتے رہیں، اسی کو بس کھاؤ پیو مزے کرو، یہ اس لیے تو نہیں ملی ہے. ایک حدیث ہے بڑی ڈرا دینے والی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، سن لیں، جو سخت مزاج ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت سختی ہوتی ہے ان کے میں، زیادہ کھانے والا ہو، نمبر ٹو، بس ہر وقت کھانے کی فکریں ہیں، صبح ہوتی کیا کھانا ہے، دوپہر ہے کیا کھانا ہے، رات ہے کیا کھانا ہے، بس کھانا کھانا کھانا. بازاروں میں چیخنے والا ہو، راستے میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہے، دن میں گدے کی طرح ہو، یعنی دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو، اتنا مشغول ہو کہ اس کو کچھ اور سمجھ نہیں آتا. جیسے گدا ہوتا ہے نا، کہ آپ گدے کو دیکھتے ہیں نا، کام 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 کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، بس کچھ ہوش نہیں ہے اور کچھ، کولو کے بیل کی طرح. دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل غافل. دنیا میں تو بڑا تیز ہے کہ بھئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، وہاں پہ یہ کریں، اس سے اتنے پیسے بن جائیں گے، اس سے اتنے بن جائیں گے، یہاں پہ یہ خرید لو، وہاں پہ وہ کر لو. آخرت کے بارے میں پوچھیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ہائے میری امت کا کیا بنے گا، یہ فقر میں پڑ جائے گی. نہیں، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا پھیلا دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے تھی، پھر تم بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا کو تم پھر دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان کو غافل کر دیا تھا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں آخرت کی فکر لگ جاتی, لیکن ہوگا الٹ, اس لیے کہ دنیا جب اتنی مل جاتی ہے تو پھر کس کو آخرت کی فکر رہ جاتی ہے. استغفر اللہ ربی, اللہ ایسے حال سے بھی محفوظ رکھے کہ انسان اتنا کھو جائے کہ اس کو ہوش تب آئے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو. اور آج واقعی مسلمانوں کو بھی دیکھیں, وہ واقعی ایسی زندگی گزار رہے ہیں نا, گدے کی طرح سارا دن کام کرنا اور اس کے بعد ایسے پڑے سو جانا کہ کچھ ہوش ہی نہیں ہے. اور اگر کہیں فرصت ملے گی, کبھی فرصت ملے گی, تو کہیں گے چلو اب ریلیکس کرتے ہیں, اب ویکیشن پہ چلتے ہیں, اب وہاں پہ جو سیر پہ چلتے ہیں وہاں پہ سیر پہ چلتے ہیں, سیر سے آئیں گے پھر کام میں لگ جائیں گے. تو گدے کی طرح ہی ہو گئے. لیکن جلدی ہی ان کو پتا چل جائے گا, دور نہیں ہے وہ ٹائم, جلدی پتا چل جائے گا. یعنی اس وقت کتنا شاکنگ ہوگا کہ اگر اس وقت پتا چلے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے حواریوں سے, تم میں سے کون ہے جو پانی کی موجوں پہ اپنا گھر بناتا ہے؟ یہ تمہاری دنیا ہے, پھر تم اس کو جائے قرار نہ بنا لو. سبحان اللہ, کہ جو پانی کی موجوں پہ اپنا گھر بناتا ہوں. دنیا ایسے ہی ہے, پانی کی موجوں پہ کسی نے اپنا گھر بنا لیا. جو پانی کی موجوں پہ گھر بنا لے, وہ گھر کبھی اسٹیبل ہو سکتا؟ وما اہلکنا من قریتن, اور نہیں ہلاک کیا من قریتن کسی بستی کو, الا مگر ولہا کتاب معلوم, مگر اس کا ایک مقرر ڈکلیئر ٹائم تھا. معلوم کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون سا اس کا ٹائم ہے, اور کتاب کیا ہے, لکھی ہوئی چیز, یعنی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کس بستی کا کب ٹائم ہے. ہم نے ایسے ہی نہیں ہلاک کر دیا. یعنی قوموں کا بھی ایک مقرر وقت ہوتا ہے, جیسے انسانوں کی انڈیویجولز کی ایک لائف ٹائم ہوتا ہے نا, اسی طرح نیشنز کا بھی لائف ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے, اس کو کتنی مہلت دینی ہے یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, اتنی اس کو مہلت ملے گی. ما تسبق من امت نہ چلہ وما یستاخرون, کوئی امت بھی اپنی ٹائم سے نہ اہیڈ ہوتی ہے نہ لیٹ ہوتی ہے. یعنی اپنی جو ان کی ڈیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی بھی ہے, اس سے نہ پہلے چلی جاتی ہے دنیا سے اور نہ بعد میں, چاہے عذاب کے ساتھ چاہے ویسے ان کا ڈاؤن فال ہو. ہر ایک امت کا ایک ٹائم ہے, وہ اسی کے اوپر جائے گی. وقالو, اور انہوں نے کہا, یا ایھا الذی, اے وہ شخص, کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, نزل علیہ ذکر, کیونکہ ان کے اوپر ہی ذکر اترا نا, اتارا گیا جس پر ذکر. یعنی ایک ڈائریکٹ نہیں, کتنی خطاب کرنے کا بھی ایک طریقہ دیکھیں گے کتنا ایک ڈس ریسپیکٹ فل ہے, کہ اے وہ آدمی جس پہ ذکر اتارا گیا, ان نقل مجنون, تو مجنون ہے, دیوانہ ہے, یعنی بالکل سر پھرا ہو گیا, پاگل ہو گیا. کیوں وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے, اے وہ آدمی جس پہ یہ ذکر اترا, یعنی قرآن اترا. اس سے یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کا ایک نام الذکر بھی ہے, ریمائنڈر. قرآن ایک ریمائنڈر ہے. پہلے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں, الذکر کی, کیسے ریمائنڈر, ریمائنڈ کس چیز کو کرایا جاتا ہے, یا بتائیں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہو. مثلا میں آپ کو کہوں, میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا کہ آپ کو میرے گھر پہ ویکینڈ پہ آنا ہے. یہ ریمائنڈر کب ہوگا, جب میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوگا. یہ نہیں کہ میں آج آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, وہ تو ریمائنڈر نہیں ہوگا نا. جو فرسٹ انویٹیشن ریمائنڈر نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے کو اس چیز کی یاد دہانی کراتے ہیں جو پہلے سے اس کو پتا ہے, تو تب وہ ریمائنڈر ہوتا ہے. آپ نے کہیں جانا ہے, بچے کہتے ہیں آپ کو, ماما میں نے ریمائنڈ کرانا ہے کہ آپ نے وہاں جانا, تو وہ کیوں, پہلے سے آپ کو پتا ہے, اس کے بعد ریمائنڈر آتا ہے. سمجھے, اسی طرح قرآن کریم بھی جو ہے, یہ جو اس کے اندر باتیں ہیں, یہ پہلے سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کی ہوئی ہیں. صرف قرآن جو ہے, وہ جو ذکر ہے, یہ ریمائنڈر ہے, آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی توحید تمہارے اندر یہ پروگرام کی ہوئی ہے, تم اس کو لے کر آئے ہو, تو یہ یاد دہانی کراتا ہے اس سبق کی جو انسان بھول جاتا ہے اس دنیا میں آ کے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھیں واقعی کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی باتیں, جو پہلی دفعہ بھی پڑھتا ہے, پہلی بار بھی پڑھنے والا, اس کے لیے کیسے ذکر ہو گیا, کیونکہ پہلے سے ہی ہے اس کے اندر یہ پروگرام. اور جو دوسری تیسری چوتھی دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے تو ویسے ہی ریمائنڈر ہے، کیونکہ جو چیزیں اس نے پہلے پڑھی نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے پہلے بھی کورس کیا ہوا ہے، تو ایسے نہیں لگتا جتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو انہی آیتوں کی ضرورت تھی، ہمیں تو بھول گیا ہوا تھا، ہمیں پھر ریمائنڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر دن کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، ہر دن ایک راستے پر چل رہے ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی ریمائنڈر کی، کیونکہ ہم فیصلے کرتے ہیں اپنے لائف میں، یا روز ہمارے سامنے کوئی چیلنجز ہوتے ہیں، تو اب ان چیلنجز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے انہیں باتوں کو، یا سجیشنز دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے۔ تو اب وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا نا، تم تو مجنون ہو۔ کیوں مجنون کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ایک دن تمہیں مر جانا اور مر کے اٹھنا ہے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ تو دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے آخرت کے لیے بناؤ، وہ کون کسی نے آ کے تو نہیں ہمیں بتایا، اور یہ جو بربری ہڈیاں ہیں یہ کیسے کھڑی ہوں گی۔ آج بھی لوگوں کو پاگل پن نہیں لگتا کہ جو قرآن کے مطابق چلنے شروع ہو جائیں، کوئی زیادہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہی ہو گئی ہے، بالکل ہی جنونی ہو گئی ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں، کفار مکہ، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو تو، بھائی اگر تم خود کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم ایسا کرو کوئی فرشتہ لے کر آؤ پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم تو نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، فرشتے یعنی صرف حق لے کے اترتے ہیں، حق کیا ہے؟ پرپس، کسی مقصد کے ساتھ اترتے ہیں، وہ مقصد وحی لانے کا ہو سکتا ہے، عذاب لانے کا ہو سکتا ہے، موت کا ہو سکتا ہے، تو لیکن جب عذاب کا فیصلہ لے کر آ جائیں گے یا موت کا فیصلہ لے کر آ جائیں گے، وما کانوا اذا منذرین، پھر تو تمہیں کوئی مہلت نہیں دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، جب فرشتوں کو دیکھ لو گے، اگر تم فرشتے ہی مانگتے ہو تو فرشتوں کو جس دن تم نے دیکھ لیا نا، ایسے تو نہیں انسان دیکھ سکتا، کس وقت دیکھتا ہے سب سے پہلے فرشتوں کو؟ جب موت آ جاتی ہے، اس وقت تمہارا یہ شوق پورا ہو جائے گا، لیکن اس وقت دیکھو تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، پھر تو وہ شامت ہی لے کر آئیں گے نا، یہاں عذاب کے بھی اگر اترتے ہیں تو اس وقت تو موت ہے، تم نے اس وقت ماننا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تم کہتے ہو کہ یہ تو جنونی ہے، یہ ایسا لیا ہے یہ ذکر اور اس نے خود ہی بنا لیا ہے یا کیا کیا، ہم نے بے شک ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا ہم نے اتارا، الذکر یہ ذکر، یہ قرآن، یہ ہم نے اتارا، تین تاکیدوں کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وہ کہتے تو تمہیں یہ باتیں کون سجاتا ہے، تم وہاں سے سیکھ کے آتے ہو، اس سے سیکھ کے آتے ہو، اہل کتاب کے فلاں غلام سے سیکھ کے آتے ہو، تو نہیں، یہ تو ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، یعنی اس وقت جبکہ کوئی پریس نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا کہ کس طرح سے، یعنی اب کے وقت میں تو آپ چھاپ چھاپ کے کاپیاں چھاپتے جائیں، جو بھی کریں، بہت میڈیا ہے، بہت چیزیں ہیں، بہت پرنٹنگ ہوتی ہے، اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اس وقت کیسے پریزرو کیا گیا تھا اس قرآن کو، کہ اس کے حفاظ کے ذریعے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے مسلم میں ہے، کہ میں تم پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی دھو نہیں سکتا، یعنی دل پہ جو چیز لکھ دی جائے پھر اس کو کون دھو سکتا ہے نا۔ تو جب اتنے حفاظ کرام تھے، تو پھر ایک کو بھی اگر کوئی بات بھول جائے، تو مثلا 100 لوگوں کو، فار ایگزامپل 100 لوگوں کو اگر ایک چیز یاد ہے، تو ایک کو کوئی چیز بھول جائے گی تو باقی 99 ہوں گے اس کو یاد کرانے والے کہ نہیں تم نے یہ صحیح نہیں کیا۔ اور اس زمانے میں کتنے حفاظ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کو بھیجا تھا، تو 70 حفاظ تھے وہ، اور قرآن کے ماہر تھے، رجیع کے واقعے میں 10 کو بھیجا تھا، تو وہ 10 ہی حفاظ تھے، یعنی اس وقت کتنی کثیر تعداد ہوگی۔ اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا لوگوں کو کہ قرآن کریم کا کہ عورتیں اپنے مہر میں قرآن کی تعلیم طلب کرتی تھی کہ قرآن کی تعلیم، قرآن اتنا سکھا دینا، یہی میرا مہر. اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس کو سیکھنے، سکھانے، اس میں اس کے حفظ کرنے میں. اور عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہجرت کر کے آتا تھا تو آپ اس کو ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ اس کو قرآن سکھائے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بڈیز بن جائیں آپ، تو یہ بڈی بننے کا کانسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے. بڈی بنا دیتے تھے ایک کو ایک کا، کہ آپ اس کو لے کر جائیں، اس کو آپ نے قرآن سکھانا ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو ساری اس کی تعلیم آپ نے دینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو انڈیویجولی اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے نا، کتنا پچھلا ہوتا تھا جو سارا لوگ کر چکے ہوتے تھے، تو ان کو ان کے حوالے کر دیتے تھے جو ماہر ہوتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کرنی پڑی کہ اپنی آوازوں کو تھوڑا کم کرو، گڑ مڑ نہ ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ نا بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں، آپ کو پتا ہے نا، دورہ قرآن کرتے تھے. اور آخری جو سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے، اس رمضان میں تو دو دفعہ دورہ قرآن کیا، پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. اس میں کوئی غلطی ہو سکتی تھی؟ اور عرب کا تو ویسے ہی حافظہ اتنا مشہور ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں، اپنے اونٹوں کی نسلوں کے نام ان کو یاد ہوتے تھے، ہمیں تو اپنے دادا پردادا کا بھی نہیں پتا کہ کون ہے. ہمارے ساتھ نہیں کمپیئر کریں آپ. اور ان لوگوں کے اندر ایک ایک بندے کو ہزار ہزار شیر یاد ہوتے تھے. ایک بات سن لیتے تھے نا کہیں، ویسی کی ویسی جا کے اپنے قبیلے میں اسی طرح بالکل بیان کر دیتے تھے، اتنا ان کا میموری اچھی ہوتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یمامہ میں، جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے، 700 اتنے تھے اس وقت میں. اور اس وقت بھی صرف حفظ کی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں طریقہ کیا رکھا کہ ایک تو صرف یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو اول سے آخر تک پورا کا پورا حفظ کیا گیا، سینوں میں محفوظ رہی شروع دن سے. لیکن دیٹس ناٹ دا اونلی تھنگ، یہ نہ سمجھیں کہ صرف حفاظ تھے. زید بن ثابت اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے. ان کا نام سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی اترتی تھی تو لکھتے تھے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور بہت سارے صحابہ کرام تھے جو کاتبین وحی تھے، اس وقت بھی وحی لکھی جاتی تھی، اس وقت بھی قرآن لکھا. ہاں مگر پیپر نہیں تھا آف کورس، گھڑیوں کے اوپر، چھالوں پہ اور چیزوں کے اوپر لکھی جاتی تھی، مگر اس وقت بھی اس کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا. تو ایسا نہیں سمجھیں گے کہ کبھی لکھی ہی نہیں گئی، وہ تو بعد میں لکھا گیا. لوگوں کی اتنی مس کنسپشنز ہیں نا اس سلسلے میں. بعد میں تو کمپائل کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، مگر لکھا تھوڑی بعد میں گیا، اس وقت سے لکھا جا رہا تھا. کیونکہ دو ہی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، ایک نمبر ون کیا واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کا بھی جواب آ گیا اس آیت میں، ہم نے اتارا، اور دوسرا یہ کہ اس زمانے سے آج تک آپ کو کیا پتا کہ یہ ویسی کی ویسی ہے کہ نہیں. ایک ابو الحسن علی بن خلف نے اپنی سند کے ساتھ لکھا، یحیٰ بن اکشم سے روایت کیا کہ جب مامون رشید حکمران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی. اس مجلس میں یہودی آیا جس نے بڑا اچھا کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی اور بڑی اچھی باتیں اس نے کی. جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تم یہودی ہو؟ اس نے کہا ہاں. مامون نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا، بہت بڑا عہدہ دوں گا، اتنی اچھی اچھی اس نے علمی باتیں کی ہیں. اس نے کہا نہیں جی، یہ میرا دین ہے اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے، میں تو نہیں کنورٹ ہوتا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. پھر ایک سال بعد وہ آیا، اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے بڑے بڑے فقہی مسائل پہ اور بڑی عمدہ باتیں کی، بہت اسلام کے اوپر بہت اچھی اچھی باتیں کی. جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تم پچھلے سال بھی ہمارے پاس آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں آیا تھا. مامون نے کہا پھر تم اسلام لانے کا تمہارا کیا سبب بنا؟ میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا، تم نے کہا میں نے نہیں لانا. اس نے کہا جب میں آپ کی مجلس سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ جو سارے مذاہب ہیں ان کا ٹیسٹ لوں، یہ ان میں سے کون سا صحیح ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ میری لکھائی بہت خوبصورت ہے، تو میں نے پہلے تورات کو لکھا، اس کے تین نسخے لکھے، تین یعنی کاپیز اس کی بنائی، اور اس میں اپنی طرف سے میں نے کمی بیشی کی اور یہودیوں کے اس میں سینگوگ میں لے گیا. تو انہوں نے تورات کے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے. پھر میں نے انجیل کا ارادہ کیا, میں نے اس کی بھی 3 کاپیز لکھی اور اس میں بھی کمی بیشی کی. پھر میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا, چرچ میں گیا اور ان کو وہ نسخے دیے, انہوں نے میرے سے خرید لے. پھر میں نے قرآن کریم لکھنا شروع کیا, اس کے 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی رد و بدل چینجز کر دی, کمی بیشی کر دی. پھر میں نے ان کو بیچنے کے لیے اسلامی کتب خانے میں میں نے جا کے وہ نسخے پیش کیے, انہوں نے ان کو پڑھا, ان کی تحقیق کی, اور جب وہ میری جو میں نے کمی بیشی کی تھی جب وہ ان کو نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں یہ لے سکتے, انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور انہوں نے ان کو نہیں لیا. تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, اس لیے میں اسلام لے کر آیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہود و نصارہ کی جو تورات اور انجیل ہے ان کا محافظ اللہ نے ان کو ہی بنایا تھا, قرآن مجید کا محافظ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم میں حفاظت کرنے والے, اس لیے آج تک یہ محفوظ ہے, اس میں اتنا بھی رد و بدل نہیں. اور آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں اس وقت کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے, کوئی دینی الہامی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی کتاب محفوظ نہیں, لیکن صرف آپ کے پاس وہ کلام ہے جو محفوظ ہے اول دن سے آج تک, جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا آسمانوں میں, جو لوح محفوظ میں, وہ آج آپ کے پاس گھر گھر میں, پھر بھی اس کی قدر نہیں ہے. مسلمان کے پاس وہ خزانہ ہے جو آسمانوں پہ لوح محفوظ میں ہے, کیسی خوبصورت وہ لوح محفوظ ہے, اس کی بھی میں نے آپ کو حدیث میں بتائی تھی نا کہ کس طرح کی تختیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ, یا کس طرح کی کتاب ہے وہ, اور اس وہ لکھائی آج آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں اس کی قدر کرتے اور کہتے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں, ایک حرف بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی اور سے پہلے گروہ بھی بھیجے, پہلے آپ سے پہلے, من قبل کا فی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, کس کو, یعنی اور رسولوں کو بھی بھیجا, کہاں پہ بھیجا, فی شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, پہلے گروہوں کے اندر, یعنی آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے, کئی لوگوں میں آئے, کئی امتوں میں آئے, کئی قومیں گزر چکی ہیں, ہر دور میں یعنی رسول آتے رہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ, اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول, إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یعنی ہر دور میں ہم نے تو رسول بھیجے, آپ سے پہلے بھی گروہوں میں بھیجے گئے, کوئی آپ فرسٹ رسول نہیں کہ ان کو اتنا اچمبھا لگ رہا ہے کہ یہ کیسے رسول آ گئے, فرشتہ کیوں نہیں آیا, یہ کیوں نہیں آیا, آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں, قوموں میں ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں, اور جب بھی کوئی رسول آیا تو اے نبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ مذاق کرتے ہیں, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا. اب یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے, جب آپ باہر جاتے ہیں کوئی لوگ آپ کا حجاب کا مذاق کر رہے ہیں, کوئی لوگ آپ کے کسی بات کا مذاق کر رہے ہیں, کوئی آپ کے مسلمان ہونے کا مذاق کر رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ, تو اس میں اتنی پریشان ہونے کی یا اتنے ڈس ہارٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت آپ یہ آیت یاد کیا کریں, وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ کیا گیا. جب ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا تو میں کیا چیز ہوں, میری کیا ویلیو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اس کے بعد ہم سب کو اس سے تسلی لینی چاہیے. اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کو ملا نہیں کہہ رہا ہے اور آپ کو کوئی باتیں کہہ رہا ہے تو تب بھی آپ تسلی لیں, کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, یہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ حق پہ ہیں, کیونکہ یہی کام رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا جتنے پیغمبر آئے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں, ہم داخل کر دیتے ہیں مجرم کو. اب یہاں پہ ہو کی ضمیر اور آگے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں, ساتھ ہی انٹر لنکڈ ہے, مختصر سے چھوٹی چھوٹی تو آیتیں ہیں. لا یؤمنون بہ, نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے. ہم نے اسی طرح اس کو گزار دیا, پیرو دیا مجرموں کے دلوں پہ, یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ نسلکو ہو میں ضمیر اور لا یؤمنون بہی میں ضمیر, یہ دونوں ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں. اب ان کے تین ان کے بارے میں رائے ہیں کہ یہ ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں, تینوں آپ لکھیں. نمبر 1, یہ دونوں ضمیریں مذاق کی طرف جا رہی ہیں, اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں، یعنی کیا کہ جو نبیوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں تو مذاق کو ہم ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی آپ وہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی لاجک سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے آپ سلاخ میں گوشت کو داخل کر دیتے ہیں نا، اسی طرح مذاق، یہ جو استہزاء ہے ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، یہ استہزاء ہی کرتے رہتے ہیں، اب ان کو بات سمجھ آئے گی نہیں، یہ جو آئیڈیا ہے نا استہزاء کرنے کا، یہ ان کے دلوں میں ڈیپ پینیٹریٹ کر گیا، اب یہ ریزننگ بھی نہیں کرتے، اب یہ کوئی لاجک نہیں سمجھتے، تو اللہ نے سزا کے طور پہ اسے کر دیا، لا یؤمنون بہ، اور وہ نہیں اس استہزاء پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس کے اوپر نہیں ایمان لے کر آتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر ٹو مانا کہ نسلکہ کی ضمیر استہزاء کی طرف ہے اور لا یؤمنون بہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، اور یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب مذاق ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے مجرموں کے، اب یہ تو اس قرآن پہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، نمبر ٹو یہ ہو گیا۔ نمبر تھری، یہ دونوں ضمیریں قرآن کی طرف لوٹتی ہیں، کیسے؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم نے اس قرآن کو گزار دیا ان مجرموں کے دلوں سے، یعنی ان کے سامنے آ گیا ہے، ان کو قرآن سنوا دیا ہے، اس کے معنی ان کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، اور ان کے دماغ کے اندر اتنا فہم ہے، ہم نے اتنا فہم دیا کہ یہ سمجھ سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، لیکن لا یؤمنون بہ، لیکن وہ اس کو ایمان نہیں اس کے اوپر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو قرآن کو تو گزار دیا ایک طرح، جیسے کہتے ہیں نا آپ گو تھرو کر گئے ہیں یہ، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن داخل کیا ان کے دل میں، قرآن کو سمجھنے کی قوت بھی دی ان کو، مگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلط سنت الاولین، حالانکہ تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا، پہلوں کا یہی طریقہ رہا، حالانکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو پہلے لوگ جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اب دیکھیں ایک ریزننگ کی گئی، یہ تو اتنے زیادہ ضد میں اپنی آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں، بابا من السمائی، آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں، یہ کہتے ہیں فرشتوں کو اتارو، فرشتوں کو اتارو، فرشتے چھوڑیں، آسمان کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیں نا اگر اللہ تعالیٰ، اور کیا ہو یہ، فضلو، تو وہ شروع ہو جائیں چڑھ، فضلو تو ہو جائیں، وہ شروع کر دیں، وہ فی عرجون، اس کے اوپر چڑھنا، اور دن کے وقت کسی کام کے کرنے کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہوتا ہے ذل، اور دن میں کام کرتے چلے جانا، یعنی اگر یہ سارا دن چڑھتے رہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں آسمان پہ، آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا، پورا دن، اب دیکھیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے نا، زلو میں یہ آ گیا کہ اتنا ٹائم یہ سپینڈ ہو رہا ہے ان کا چڑھنے میں، تو ابھی سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، یہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی جو غیب کی چیزیں ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، لقالو، وہ پھر بھی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایک قوم ہے جو سحر زدہ ہیں، یہ تو انہوں نے ہمیں ہپنٹائز کر دیا، انہوں نے ہمارا جادو کر دیا ہمارے اوپر، انہوں نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، وہ تو یہ تو ویسے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اصل میں نا جادو ہے، جادو سے جیسے انسان کو جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور نظر آنے لگتی، اس طرح، یعنی پھر بھی نہیں انہوں نے ماننا، اگر یہ دن دہاڑے اللہ کے عجائب بھی دیکھ لیں گے، آسمان میں چڑھنا بھی شروع کر دیں گے، تب بھی انہوں نے کہنا یہ تو جادو ہے، فرشتے کا اگر ان کو فرشتہ، اگر اول تو انسان فرشتہ اس کی اصل صورت میں تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو ان آنکھوں سے دیکھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا تھا جس وقت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو یہ تو اتنا طاقت ہی نہیں رکھتے، اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا ہے پھر تو پاور ہی نہیں ہے، اگر فرشتہ انسانی صورت میں آ جاتا ہے پھر بھی انہوں نے کہنا لو یہ تو انسان ہے، ہمیں کیسے پتا چلے یہ فرشتہ، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں، تو تب بھی یہ انکار ہی کرتے رہیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا پھر آپ جو مرضی کر لو، چاہے آسمان میں وہ چڑھ جائیں خود نہیں ماننے گے، یعنی اتنی بعض لوگوں میں ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, دنیا میں اتنے زیادہ کھبے ہوتے ہیں کہ پھر وہ چاہے آپ ان کے سامنے کوئی دلائل لے آئیں, وہ سوچ چکے ہوتے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر لو, پھر آپ کیسے منوا سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھے اگلے رکوع سے اس کائنات میں دلائل جو ہیں, اس کائنات کی جو نشانیاں وہ دکھائی ہیں کہ تم کیا معجزے مانگتے ہو, کیا کہتے ہو فرشتے اتر آئیں یہ ہو جائے, تم یہ کائنات میں نہیں غور کرتے, یہ ہر طرف جو اللہ تعالیٰ نے یہ بکھیری یا نشانیاں ان کو نہیں دیکھتے, ذرا دیکھو تو صحیح. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں قلعے بروج بنائے, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ اب 16 آیت سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے دلائل دیے ان لوگوں کو, تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں کیا دکھا دیا جائے, تم یہ نہیں دیکھتے, آسمان میں ہی غور کر لو. اور آج تو ہم سبحان اللہ, کیا وہ مشرکین مکہ تو کیا دیکھ سکتے ہوں گے یا کیا آسمان پہ نگاہ لگا کے دیکھ سکتے ہوں گے, ہم تو آج یعنی یہ جو کوئی کیا ٹیلیسکوپس اور کیا جو آج سائنس نے کہاں کہاں تک ڈسکوریز کر لی ہیں, کیا کیا ستارے ہیں, کیا کیا ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنے اور سٹارز ہیں, کتنی اور کیا یونیورس ہے, یہ انسان دنگ رہ جاتا ہے, اس کی عقل جو ہے نا اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتی. جب لائٹ ایئرس کا ذکر آتا ہے کہ اتنے لائٹ ایئرس دور ہے, انسان کی عقل نہیں پھر کام کرتی, وہ کہتے کہ کہاں وہ سوچ سکتا ہے. تو ہم تو آج اور زیادہ ان نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں اپنے رب کو کہ اس کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہوگا, یہ اتنی ہارمونی سے چل رہی ہے, یہ بات نہیں سمجھ آتی, اتنی سمپل بات کیسے نہیں سمجھ آتی. ایک آپ نے گاڑی چلانی ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے گاڑی خود ہی چل پڑی, چلی گئی, آفس پہنچ گئی, پھر آفس سے چیزیں لے کے واپس آ گئی, آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, تم پاگل ہو گئے. اور پوری کائنات کا سوچ رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی خدا کے, بغیر کسی ایک طاقتور ہستی کے جو ساروں کو کنٹرول کیے ہوئے اور جس نے سب کو بنایا ہے, اس کے بغیر ہی چل رہی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے, اگر سوچو قلعے بنائے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب ہم حدیث سے سنتے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی دروازے ہیں اور ایسے آسمانوں میں بھی پہرے ہیں, سیکیورٹی سسٹم ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے اس کے اندر, یعنی یہاں پہ تو برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں, اور آج سٹارز کا کتنا, اللہ ہی معاف کرے کہ ہم نے تو سٹارز کو کچھ اور ہی طرف لے گئے ہیں, ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ستاروں کے ذریعے اس کو, جو آسمان دنیا اس کو مزین کیا ہے. تو ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, وہاں پہ اس کو, اس کا ایک اور مقصد بتایا کہ شیطانوں کو مارنے کا, اور یہاں پہ بھی آئے گا, اور اس آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے, بیوٹیفائی کیا ہے. زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, جس کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے, نیکڈ آئی سے بھی اگر آپ دیکھیں گے, ناظر ہیں اگر آپ, دیکھنے والے ہیں, تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے ہی اس آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی رب ہے جس نے اس آسمان کو کتنا خوبصورت بنا دیا. اور ریئلی یعنی ہمارے یہاں پہ اب روشنیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ بھی دھندلا سا گیا کہ ہمیں نظر نہیں آتے اتنے ستارے, مگر آپ کسی ڈیزرٹ میں یا اپنے گاؤں وغیرہ میں کسی طرف ادھر چلے جائیں جہاں پہ اتنی روشنیاں نہیں ہوتی, تو میسمرائزنگ ہے یہ سین, دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہیں. مجھے آلویز اس چیز نے بہت زیادہ یعنی امپریس کیا ہے, واقعی یہ اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے کہ آسمان کو دیکھیں اور ایسے لگتا ہے ستارے کیسے ٹمٹما رہے ہیں اور کیسے کسی نے جیسے ٹانکے میں پروئے ہوئے ہیں ایک چادر پہ, سیاہ چادر پہ. آپ بلیک کے اوپر کام بھی کراتے ہیں تو سلور کا کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو خوبصورتی سے پرو دیا, اور وہ جب ٹم ٹم کرتے ہیں تو وہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں, روشن چراغ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا زین السماء الدنیا بزینت زینت القواکب, کیسے ستاروں کے ساتھ اللہ نے زینت دے دی اس کو, سورہ صافات میں آئیے. تو ہم نے اس کو
اس تمہیں اگر کچھ سائنس کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، سٹارز اور یونیورسز اور گیلیکسیز کا نہیں پتا، تو تمہیں اتنا تو تم دیکھ سکتے ہو کہ اوپر سر اٹھاؤ اور دیکھو کہ اللہ نے کیسے اس آسمان کو خوبصورت بنایا. وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمِ، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان سے. کس کی حفاظت کی؟ ہاں کی ضمیر کس طرح جا رہی؟ آسمان کی. اس آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہے ہر شیطان سے. یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ آسمانوں کا بھی ڈیفنس سسٹم ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی سسٹم ہے. اتنا زبردست سیکیورٹی سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور وہ کس سے سیکیورٹی کے لیے؟ شیطانوں سے. شیطان اوپر نہ جائیں. اسی لیے جب ہم معراج کی احادیث پڑھتے ہیں یا اور احادیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جب موت کے فرشتے اوپر روح کو لے کر جاتے ہیں، ہر آسمان کے اوپر جو حفاظت کرنے والے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو گیٹس پہ جن کی ڈیوٹی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، کیا اس کو اجازت ہے آنے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو پوچھا گیا، یہ حدیث کے اندر ہے، پوچھا گیا کیا آپ کی اجازت ہے آنے کی، تب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی چلتا جائے. تو اصل میں اہل مکہ جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ کوئی جن ان کے اوپر اترتا ہے، یا پتہ نہیں خود ہی گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں یہ سارا کلام. تو فرمایا یہ تو وہ کلام ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور کیسے اس کو اتارا گیا آسمان سے کہ اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ حفاظت ہے، پورے ایک سسٹم ہے، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق اس کلام کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس میں سے نہ کچھ سن سکتی تھی، نہ کچھ اچک سکتی تھی، نہ کوئی چیزیں چینج کر سکتی تھی. اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے اور سب سے یعنی ایک معزز فرشتے، فرشتوں میں سردار ہیں ان کے، وہ اس کلام کو لے کر آ رہے ہیں. اور اب ایک ذہن میں ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کیا پتا کہ بیچ میں سے کسی نے، کوئی جن ہے، کوئی شرارتی شیطان ہے، ایسے انہوں نے کچھ بات اچک لی، انہوں نے کچھ چینجز کر دی. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اس کا سارا جو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جب لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہا ہے، اس کی بھی کیسے سیکیورٹی ہوئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کہ اتنی سیکیورٹی کے اندر یہ کلام اترا ہے، حفاظت ہے وہاں پہ. اور ایک حدیث میں بھی جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بھی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے، اتنے وہ ہمبل ہیں نا فرشتے، کہ وہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں. جیسے زنجیر، آپ کو چین لے لیں، اس کو صاف پتھر پہ ماریں، کیسی ٹن سی آواز آئے گی، آتی ہے نا، تو اس طرح سے آواز آتی. پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے، اب یہ حکم آیا نا، تو وہ اتنے ڈر جاتے ہیں، عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں. تو جب حکم پورا ہو جاتا ہے، ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے، اور وہی سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا. سبحان اللہ، فرشتوں کی دیکھیں عاجزی بھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں. پھر فرشتوں کی جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے مثلا ہے کہ دوسرے کمرے میں دو کوئی لوگ بات کر رہے ہیں، تو اب آپ تیسرے کمرے میں ہیں، تو آپ وہاں سے جب ایسے کان لگا سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اب پوری بات تو سمجھ نہیں آتی، لیکن کوئی بات ٹاپک سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کچھ اس ٹاپک پہ کوئی بات کر رہے ہیں. اب کوئی ایک بات سمجھ آئی، وہ دوسری نہیں آئی، پھر تیسری کوئی ایک بات سمجھ آ گئی، کوئی کان میں پڑ گئی، کوئی اسکپ ہو گئی. تو اس طرح یہ چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں جو شیطان جنات ہوتے ہیں، کہ جو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. اچھا، تو اب جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دکھایا، اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، آپ رائٹ ہینڈ کی انگلیوں کو پھیلا کے اور اس کے بعد اوپر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ دیں، اس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض دفعہ اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آ کے لگتا ہے. تو اس کی بات یہاں پہ آ رہی ہے, الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين, مگر وہ اتنی حفاظت ہے وہاں پہ, اتنی سیکیورٹی ہے ہر ایک شیطان سے, مگر جس نے چرا لیا سننا, جو بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے, جس نے اس کو چرانے کی کوشش کی, فاتبعه شهاب مبين, تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ, ایک شہاب ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے, جو بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے نا چوری کرنے کی, اس کے پیچھے ایک وہ فرشتے جیسے سمجھ لیں کہ ایک وپ مارا, ایک کوڑا مارا, تو اس طرح وہ ایک شہاب اٹھا کے اس کی طرف پھینکتے ہیں. اچھا پھر آگے حدیث میں دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا سنا تھا, وہ شولہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے وہ. اور بعض اوقات وہ شولہ اس کو نہیں لگتا, حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتے ہیں, یعنی اس سے پہلے کہ وہ شولہ لگے اس کو, وہ اگلے جن کو, اگلے شیطان کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بات ہے, پھر وہ اس کو بتاتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں, ایک اگلے کو, وہ اگلا دوسرے کو, دوسرا تیسرے کے, پھر وہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, یعنی جادوگر جو جن کے پاس یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں نا, یہ ان کو جا کے بتاتے ہیں, جو کاہن ہیں, جادوگر ہیں, وہ ان باتوں کے ساتھ 100 جھوٹ, پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کیا اس جادو کرنے کیا اس جادوگر نے ہم کو فلان دن ایسی ایسی خبر نہیں دی تھی, اور ہم نے اس کی خبر کو سچا مانا تھا, اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبر سن لی تھی. سمجھ آئی کہ اب وہ جو جادوگر ہے, یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, کہ اب یہ جادوگر وہ جو ٹی وی پہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا, انہوں نے میرا ذائچہ دیکھ کے یہ بتایا تھا, انہوں نے میرے سٹارز دیکھ کے یہ بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام ہے اس کے اندر بڑا اچھا رہے گا تمہارے لیے, تو دیکھا ایسے ہی ہوا نا, یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ انہوں نے آسمان سے یہ خبریں چرائیں. ایک اور حدیث ہے ترمذی میں ہے, یہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا اور فضا میں روشن ہو گیا, آپ نے دیکھا جب جیسے ٹوٹ کے گرتا ہے تو ایک دم ایک جیسے بلیزنگ سی لائٹ آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ دیکھتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے کہا ہم یہ کہتے تھے کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا, یعنی کوئی بہت بڑی, آج تو ہم بریکنگ نیوز ٹی وی پہ دیکھ لیتے نا, وہ اس زمانے میں ستارے کے گرنے سے سوچتے تھے کہ کچھ دنیا میں نا ایسا کچھ ہوا ہے, کوئی انسیڈنٹ, یا تو کوئی بہت بڑی بڑا آدمی کو پیدا ہوا یا مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا یہ شعلہ جو ہے کسی کی موت پہ نہیں پھینکا جاتا, نہ کسی کی زندگی پہ پھینکا جاتا, بلکہ ہمارا رب جب کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں, پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں, پھر ان کے قریب جو ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, اس طرح اس آسمان تک تسبیح پہنچ جاتی ہے. پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں, پھر ہر نچلے آسمان والے اوپر والے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا فرمایا, وہ ان کو بتاتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں, حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے, اور شیاطین جو ہے وہ اوپر تو نہیں جا سکتے, یہیں پہ اس کے نیچے ہی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں آسمان دنیا کے نیچے, کہ چوری کریں خبریں, تو شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو آگے سے آگے بتائی, پھر وہ یہ خبر لے کے اپنے دوستوں تک پہنچتے ہیں, پھر اگر وہ اس خبر کو بیان کریں تو وہ جو اس میں چینجز کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ باتوں کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانوں پہ چڑھتے ہیں, ان کو اتنی ہے کہ یہاں تک پہنچ جائیں, اور ان سے تو نیچے رہتے ہیں آسمان سے مگر وہاں سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, اب دور ہیں جیسے ہم دوسرے کمرے میں ہیں اور وہ کوئی اور دوسرے کمرے میں بات کر رہا ہے, تو وہ ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس اللہ تعالیٰ کو تو یہ علم ہے لیکن اللہ نے اسی میں امتحان رکھا ہے نا, اسی میں امتحان رکھا, یہ اس طرح کاہنوں کو بتایا, اور پھر کون سے لوگ ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, وہ اپنا ایمان گوا دیں گے جو ان کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اور لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اس کا سننا اور اس کا بالکل اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا, یہ بالکل نہیں سن سکتے تھے, اسی لیے پریشان ہو گئے نا کہ کیا مسئلہ ہو گیا, کیا بات ہو گئی ہے کہ اتنا سخت سیکیورٹی کا سسٹم ہو گیا کہ ہم کوئی بات ہی نہیں سن پا رہے. اب ابن عباس بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، نہ ان کو دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اوقاز کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے۔ بس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہوگی، کیا رکاوٹ ہوگی، ہم پہ تو آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کرو، ڈھونڈو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ پھر وہ بس پھیل گئے، کبھی کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، تو ان کی ایک جماعت جو تھی وہ تہامہ کی طرف گئی اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے بازار میں اپنے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھاتے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو کہا جا کے جو سورہ جن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو ہم تو اس پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔ یہ سورہ جن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں یہ ان کی یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ تو ایسے یہ چوریاں کرتے ہیں وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح گارڈ کیا ہوا ہے، اس طرح ان شیطانوں سے آسمان کو سیکیورٹی کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے، اور وہ القینا فیحا رواسیا، اور ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹریچ کیا اور پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، کیونکہ یہ زمین شیک ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، ایسے ان کو گاڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلنس کر کے کہ کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں سمندر ہے، ان کے نیچے اتنی کھائیاں ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے بیلنس کر دیے کہ کہیں ہلتی نہیں ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُون، اور ہم نے ہر چیز اس میں اگائی ہے مناسب، بیلنسڈ۔ موزون کا مطلب بیلنسڈ، یعنی زمین میں ہر قسم کی، ایک تو یہ کہ موزون چیزوں کو اندازے کے مطابق اگایا، جتنی نباتات کی قسمیں ہیں نا، پلانٹس وغیرہ ہیں، گھاس ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی ویڈز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، بیلنس طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جس کو کہیں گے بیلنس ان پاپولیشن، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمین میں کتنی طرح کے پلانٹس ہیں، ایسے ایسے بھی پلانٹس ہیں، ایسے ایسے بھی ویڈز ہیں کہ اگر آپ ان کو بڑھنے کا موقع دیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ کوئی جگہ نہیں رہے گی، ہر جگہ وہی ہوں گے، اتنے بڑھ جائیں گے۔ لیکن کیا چیز ان کو روکتی ہے، کیا چیز ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے، کوئی تو ذات ہے جو کہتی ہے بس یہیں تک، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ تو وہ رکنے کا نام ہی نہ لیں، ہر طرف آپ کو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے۔ وہ اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ وہ ان کو روکنا مشکل ہو جائے۔ تو کون یہ بیلنس قائم کرتا ہے کہ فلاں چیز بس اتنی تعداد میں ہو، اس سے زیادہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انوائرمنٹ میں بیلنس رکھا، اور یہ بیلنس بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایک رب ہے، کوئی ایک ذات ہے جو اس طرح سے بیلنس رکھے ہوئے۔ ہر چیز آپ دیکھیں اپنی زبان حال سے، یعنی ایسے تو نہیں بول تو نہیں سکتی، لیکن اپنے حال سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے کوئی ہے جس نے مجھے لمٹس میں رکھا ہوا ہے، کوئی ہے، کوئی میرے اوپر ہے۔ ورنہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ لمٹ ختم کر دیں گے نا۔ آپ نے پڑھا ہے نا جہنمیوں کے جسم کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر۔ تو کوئی بھی چیز اگر حد سے نکل جائے تو کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے ایک حد قائم کر دی ہر چیز کی، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ من کل شے موزون، جتنی بھی چیزیں اگائی ہیں ان میں ہر چیز میں بیلنس۔ آپ کوئی ایک چیز، کوئی اچھی بھی چیز چاہے وہ پلانٹ اگائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو لمٹ کون کرتا ہے کہ بس یہاں تک ہی ہو؟ اللہ ہے۔ فرمایا وجعلنا لکم فیہا معائش، اسی زمین میں ہم نے تمہاری زندگی کا سامان رکھا، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ تمہارا جو پانی ہے، آکسیجن ہے، لباس ہے، جو بھی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں چاہیے نا، وہ اسی زمین میں ہم نے رکھا ہے، جو تمہاری سسٹیننس کے لیے ضروری ہے، جو تمہارا اچھی طرح رہنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس زمین سے ہی ہم کھا رہے ہیں نا، اسی سے ہم تیل نکالتے ہیں، اسی سے ہم اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، اسی سے لوہا نکلتا ہے، اسی سے لکڑی نکلتی ہے، اسی سے ہم اپنے لباس تیار کرتے ہیں، اسی زمین میں سے چیزیں نکل رہی ہیں نا، کاٹن ہے یا سلک ہے یا کچھ بھی ہے، اسی زمین سے ہے نا، اسی زمین سے آگ ہے، اسی زمین سے آگ جلاتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ کو باہر سے دوسرے مارس سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، یا کوئی چیزیں چاند سے جی امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں وہ ابھی اگلے مہینے تک پہنچیں گی، نہیں، سب چیز تمہارے لیے یہیں رکھ دی، جو تمہاری نیڈز ہیں وہ اسی سے اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، چاہے غذا ہے چاہے دوا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ اکبر، اور ان کے لیے بھی اللہ ہی دیتا ہے معائش جن کو رزق تم نہیں دیتے۔ آپ تو اپنے گھر کے اتنے سے گارڈن میں ہی پانی دے دیں اور وہ کر لیں تو بڑی بات ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر اتنے درخت ہیں، سبحان اللہ، اتنی گرینری ہے، یا اتنے کیڑے مکوڑے ہیں، یا اتنے، ان کو کون پانی دے رہا ہے، ان کو کون کھاد ڈال رہا ہے، ان کو کون ٹیک کیئر کر رہا ہے، اتنی گھاس بھی اگی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہے، ان کون ان کو کھلا رہا ہے، یا اتنے کیڑے مکوڑے ہیں جنگلوں میں، اتنے شیر ہیں، ہاتھی ہیں، پرندے ہیں، کون ان کو کھلا رہا ہے، ہم کھلا رہے ہیں کیا سب کو؟ تو اپنے گھر کی ضروریات ہی پوری کر لیں، ہم کہتے ہیں وہی نہیں پوری ہوتی، ہم کس کس کو کھلائیں گے؟ کسی کو بھی تم نہیں کھلا رہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے مچھلیاں ہیں سمندروں میں، کروڑوں کروڑوں مخلوق ہے، تم تھوڑی ان کو کھلاتے ہیں، کون کھلا رہا ہے ان کو؟ کوئی رازق ہے ان کا جو ان کو دیتا ہے، تم رازق نہیں ہو۔ اور پھر جب یہ بات انسان پڑھتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ انسانوں، تمہیں اتنی فکر ہے، آبادی بڑھ گئی، ہمیں کیا، ہم کہاں سے کھائیں گے، وسائل نہیں ہے، آبادی بند کرو، بچے پیدا کرنے بند کرو، یہ کرو، کدھر سے دنیا کے وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، نہیں، کتنی مخلوق ہے جن کو تم تھوڑی کھلاتے ہو، اتنے جاندار ہیں، اتنے، آپ اسپیشیز کی قسمیں ہی گننے شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے کتنی ساری قسمیں ہیں، پودوں کی ہیں، چرند کی، پرند، حشرات، کتنی ساری چیزیں ہیں، لیونگ تھنگس ہیں، جب ان کو کھلانے کا انتظام رب نے کیا ہوا تو تمہاری اولاد کو نہیں کھلائے گا؟ اس کے لیے وہ پیدا ہوگی تو کیا دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے؟ وہ جو سب کو کھلا رہا ہے وہ ان کو نہیں کھلائے گا؟ یہی ایک مومن میں اور ایک ڈس بلیور میں فرق ہے۔ جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا وہ تو یہی کہے گا نا، بھائی اتنی کیلکولیشن کر کے، بھی اتنا تیل ہے، اتنا پانی ہے، اتنا ہے، یہ ہے، اس وقت تک اس چیز نے ختم ہو جانا ہے، اس وقت تک اس چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ ارے بھائی، کروڑوں سالوں سے یہ دنیا چل رہی ہے، کروڑوں سالوں سے انسان بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، آج تک ختم ہوئی کوئی چیزیں؟ اللہ نے اسی زمین سے اگائیں، اسی زمین سے سب تمہارا انتظام کیا، تم اب اس ڈر سے، انسان اپنی اولاد کو ہی ختم کر دیتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، دنیا کے وسائل نہ ختم ہو جائیں اگر دنیا میں آ گئے، دیکھو شیطان نے کیسا دھوکا دیا، تم اپنی اولاد کو ہی ختم کر دیتے ہو، ایک تمہاری آگے نسل نہ ہو کیونکہ دنیا کے وسائل نہ ختم ہو جائیں، کتنا سیلفش ہے انسان، ہم کھا لیں، یہ آئیں گے تو پھر یہ کہاں سے کھائیں گے، یا یہ ہمارا ہی نہ کھا لیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا خزانہ نہ ہمارے پاس ہو، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، رزق چاہیے، رزق کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، عقل چاہیے، عقل کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، علم چاہیے، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور خزانوں کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہ چابیاں کہاں ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہے۔ اچھا پھر اب تمہیں کوئی خزانہ میں سے کچھ چاہیے، مثلا تمہیں علم چاہیے، تو کس سے مانگو گے پھر؟ جس کے پاس خزانے کی چابی ہے، سمپل ایز دیٹ۔ صحت چاہیے تمہیں، صحت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہر چیز کا خزانہ جس کے پاس ہے نا، اسی کے پاس صحت کا بھی خزانہ، اس سے مانگو نا، پھر وہ اپنے خزانے میں سے عطا کر دے گا۔ تمہیں عزت چاہیے، عزت کے خزانے تو اس کے پاس ہیں، اس سے مانگو وہ تمہیں عزت دے دے گا۔ سب خزانے اس کے پاس ہیں، عقل کا خزانہ، سماعت کا خزانہ، بصارت کا خزانہ، سب خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ ایک اندازے کے جو معلوم ہے۔ جو بھی پھر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، ساری چیزوں کا سٹوریج اس کے پاس ہے، سب کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اتارتا ہے مگر ایک اندازے کے ساتھ۔ وہی جیسے ہم نے ابھی بات کی، ایک لمٹ ہے ہر چیز کی، لمٹ میں اتارتا ہے، اور ویل پلانڈ ہے ہر چیز، پلاننگ کے مطابق اتارتا ہے کہ اتنی چیز کی ضرورت ہے، اتنی اتاری جائے۔ اگر سارا ایک ہی دن دے دیا جائے، مثلا پانی، آپ کو جتنا پانی اترنا ہے وہ سب ایک ہی دفعہ دے دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ نہ ہم اس کو سٹور کر سکیں گے، دنیا میں سیلاب آ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ کتنی بارش اتارنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس خزانے میں سے کتنا دینا ہے۔ ہوا کا خزانہ ہے مثلا، اب ہوا کو کتنا چلانا ہے یہ اس کو ہی پتہ ہے، کہ جسے ساری، اگر خزانے کا منہ کھول دے، اس کے اوپر کسی کا وہ، اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہ رکھے، تو اتنا، اتنی تیز ہوا چلے کہ سب ختم ہو جائے۔ اسی طرح اور چیزوں کے خزانے، رزق ہے، بارش ہے، اور جتنی چیزیں، سب کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جو بارش بھی اترتی ہے، اس کے وہ خزانے بھی اس رب کے پاس ہیں۔ کتنی بارش اتارنی ہے، ایک ہی دفعہ نہیں ساری اتار دینی، کس کس طرح اتارنی ہے وہی جانتا ہے، کب اتارنی ہے وہ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک قول ہے حکم بن عینہ کا، کہتے ہیں کہ بارش کے ساتھ اتنے فرشتے اترتے ہیں جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے، کہ ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسا اور اس سے کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک ایک قطرہ کدھر برس رہا ہے، کدھر اس نے گرنا اور اسے کیا اگنا، بقدر معلوم، ایک اندازے کے ساتھ۔ آئل ہے نا، آئل ہم کتنا یوز کرتے ہیں روزانہ، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، وہ خزانہ ختم نہیں ہو رہا، وہ پھر اور نکلے آتا ہے، اللہ کو پتا ہے کب نکالنا ہے، ایک ہی دفعہ نہیں سارا دے دیا، پھر نکل آتا ہے، پھر کہیں سے اور پتا چلتا ہے وہاں سے اتنا تیل نکل آیا۔ اب اس پہ انسان غور کرنے لگے تو عقل کتنی انسان کی دھنگ رہ جاتی ہے۔ گیسز کی ریشو دیکھیں اس فضا میں، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جی آکسیجن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے فضا میں، اب سارے اپنے لیے آکسیجن کے سلنڈر خرید لیں اور گھر میں رکھ لیں، آکسیجن کے بغیر تو ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے، تو اس نے فی ہم آئش، اس نے اتنی ہی رکھا ہے زمین کے اندر، تمہاری ساری ضرورت کو یہیں پہ رکھ دیا ہے، اور اتنے بیلنس طریقے سے رکھا ہے، اسی طرح وہ اس چیز کو ریلیز کرتا ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ مثلاً ہے، اب دیکھیں ہمارے گھر میں چاکلیٹس آ گئیں کہیں سے، اب بچے کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ ساری چاکلیٹس دے دیں، لیکن ماں کو پتا ہے کہ نہیں، ایک دفعہ دی تو یہ اپنے پیٹ خراب کر لیں گے، گلے خراب کر لیں گے، ایک دفعہ نہیں دینی، تو وہ ان کو ایک ایک دن میں ایک ایک دوں گی۔ ایک دفعہ ہی کیوں نہیں دے دیتی؟ وہ اس میں ان کا ہی نقصان ہے۔ یہ جو بیلنس ہے نا، ایک اندازے کے ساتھ، جو معلوم ہے، جو اس کو ہی پتا ہے کہ کس طرح دینا ہے، یہ اس کو معلوم ہے، وہ اس طرح سے عطا کرتا ہے۔ ایک ماں کو اگر اپنے بچوں کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے تو یہ مخلوق ہیں، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اللہ یعلم من خلق، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کس طرح ان کو دینا ہے؟ ایک حدیث ہے میرے سامنے ابھی نہیں ہے، کہ بعض اللہ کے بندے بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر ان کو صحت دے دے گا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، میرے پاس سامنے نہیں حدیث، تو یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو صحت نہیں دیتا۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں، حدیث قدسی ہے وہ، کہ میں اگر بیمار کر دوں گا ان کو تو یہ میرے سے دور ہو جائیں گے، تو میں ان کو بیمار نہیں کرتا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مالدار ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان کو غریب کر دوں گا، ان سے ان کو تنگی دوں گا، تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے، تو میں ان کو مال ہی دیے رکھتا ہوں۔ اور میرے کچھ بندے ہیں جو غریب ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان کو مال عطا کر دوں گا تو میرے سے دور ہو جائیں گے، تو میں ان کو نہیں مال دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی لمٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی نہیں. آپ دیکھیں اس میں ہی آپ دیکھ لیں بقدر معلوم کے اندر کہ سبحان اللہ، جو ابھی تو میں نے آپ کو گیسز کی ریشو کا بتایا نا کہ آکسیجن اتنی ہے فضا میں، صرف آکسیجن ہی تو نہیں اور کتنی ساری گیسز ہیں، ان کی ریشو اللہ تعالیٰ نے رکھی، کتنی کس ولی کی ضرورت ہے. سورج کو اللہ نے ایک اندازے سے رکھا ہے، قدر معلوم، ایک اندازے سے ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہے. قریب ہو جاتا تو ہم جل جاتے اور دور ہو جاتا تو ہم فریز ہو جاتے. وہ صحیح اندازہ ایکوریٹ اتنا رکھنا کس کا کام ہے. پھر آپ دیکھیں گریویٹی جو ہے ایک حد ہے، اگر اس کو زیادہ کر دیا جاتا تو ہم چل ہی نہیں سکتے تھے زمین پہ، اتنے ہم وزنی ہو جاتے کیونکہ زمین جکڑ لیتی نا ہمیں. اور اگر اس کو کم کر دیتے تو جیسے ہم لوگ آپ اسپیس میں دیکھتے ہیں، چاند پہ نہیں آپ دیکھتے اڑتے اڑتے جا رہے ہیں، اس طرح ہم ہوتے. تو کشش ثقل اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلنس رکھی، ہر چیز میں ایک اندازہ ہے. کیا اس سے تم رب کو نہیں پہچانتے؟ تم کہتے ہیں ہمیں یہ معجزے دکھاؤ، وہ معجزے دکھاؤ، تمہیں یہ معجزے نظر نہیں آتے. ایون ابو ہریرہ فرماتے ہیں بارش یہ قطرے نازل نہیں ہوتے مگر ایک مقرر مقدار کے مطابق. آپ کا کیا مطلب ہے ایسے ہی بس ہوتی رہتی بارش، کبھی زیادہ ہو گئی کبھی کم ہو گئی، جتنی مرضی ہو گئی؟ نہیں، ایک ایک قطرے کا حساب ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا یہاں پہ گرنا ہے، کتنا کس زمین پہ گرنا ہے اور کتنے قطرے گرنے ہیں. ایک مچھلی ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 90 لاکھ انڈے دیتی ہے، 90 لاکھ، لیکن اس کے بعد اپنے انڈوں کو خود ہی کھا لیتی ہے. اگر وہ ایسے نہ کرے تو سارے سمندر میں صرف وہی مچھلی ہوگی اور کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ بیلنس کس نے رکھا؟ ایک وقت میں ایک سانپ جو ہے، مادہ سانپ 120 انڈے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کو بھول جاتی ہے اور بعض دفعہ ان کو کھا لیتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس زمین پہ سارے طرف سانپ ہی سانپ ہوتے. کون ان کو رکھ رہا ہے کہ ایک ان کی ایک اندازہ ہے، ایک ان کی حد مقرر ہے؟ کون رکھ رہا ہے؟ کوئی رب ہے نا؟ کس نے بیلنس کیا ہوا یہ نظام؟ دیکھیں یہاں پہ اتنے سپیشیز ہیں، ایک ایک سپیشی میں کتنے، مثلا ایک چڑیا، ایک سپیشی ہے، ایک نسل ہے، اس کی کتنی ساری چڑیاں ہوں گی. یہاں پہ نیو جرسی کی چڑیاں الگ کر لیں، پورے امریکہ میں کتنی چڑیاں ہیں، پھر پوری دنیا میں کتنی چڑیاں ہیں، ایشیا میں، یورپ میں کتنی چڑیاں. اب اگر وہ اسی طرح آگے سے آگے ان کی نسل بڑھتی جائے اور بے طرح بڑھنا شروع ہو جائے تو ہر طرف چڑیاں ہی چڑیاں ہو جائیں. چونٹیاں ہیں، چونٹیاں کتنی، سوچیں اس وقت کتنی تعداد ہے ہمیں تو نہیں پتا. اگر وہ اسی طرح ان بیلنس بڑھنا شروع ہو جائیں تو ہر طرف چونٹیاں چونٹیاں نظر آئیں گی. آپ کیا کریں گے ان کا؟ ہر جگہ جا جا کے تو نہیں ہم ان کو مار سکتے پوری دنیا میں. یہ بیلنس آف پاپولیشن اللہ نے رکھا ہے. یہ دنیا میں معیشت کا سامان تمہارے لیے، زندگی گزارنے کا سامان اللہ نے رکھا، چاہے وہ تمہاری خوراک ہے تو، چاہے تمہاری آکسیجن ہے، چاہے پانی ہے، چاہے کچھ بھی چیزیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں. تمہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ جو خزانے ہیں وہ اس کے پاس ہیں، وہ اس میں سے دیکھ دیکھ کے، جیسے ماں ایک بچوں کے لیے جانتی ہے کہ کتنا کس بچے کو دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، وہ اس کو پتا ہے اور کس وقت دینا ہے یہ بھی پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے اندر پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو ریلیز کرتا ہے کہ کس وقت کتنی چیز اس وقت ہونی چاہیے، کس چیز کا کتنا ریشو ہونا چاہیے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں، جو ابھی ہم نے شہاب کی بات کی، شہاب ثاقب بھی ان کو کہتے ہیں، تو اندازہ کریں. یعنی یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ روزانہ زمین کی طرف ایک خرب، عرب نہیں خرب، یہ شہاب جو ہے نا آتے ہیں، لیکن یہ زمین پہ نہیں گر سکتے. صرف 2 کروڑ ہیں جو زمین کے، جو صرف آؤٹر جو اس کی کورنگ ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، صرف 2 کروڑ، اور ان میں سے بھی صرف ایک آدھ کوئی ہوتا ہے جو زمین تک پہنچتا ہے. اگر یہ ایک خرب سارے پہنچنے شروع کر دیتے یا 2 کروڑ ہی گرنے شروع ہو جاتے تو ہم تو یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتے، تو ہر طرف سے آگ کے گولے آ رہے ہوتے. اور ہمارے، ایک بات اس میں میں کہنا بھول گئی، کہ ہمارے لوگوں کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ جی شوٹنگ سٹار، اچھا جی میک ا وش. ہمارے قرآن بتاتا ہے کہ وہ شیاطین ہیں جن کو مار پڑ رہی ہے، تم کہہ رہے ہو میک ا وش. اب تمہیں تو وش کرنے کے لیے وقت بتائے گئے کہ کس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا نہیں پتا ہے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اوقات بتا دیے تمہارے نبی نے، تم کہتے ہو شوٹنگ سٹار ہے تو وش کرو. عجیب ہی معاملات ہیں. تو سبحان اللہ، کہ یعنی ایک ایک چیز کی مقدار، ایک ایک چیز کا بیلنس، ایک ایک چیز جو انسان کی ضرورت ہے، کس حد میں کتنی چاہیے، اس مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. ما ننزلہ الا بقدر،
ایسا نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی یہ نہ سمجھے گا کوئی کمی ہے، مگر وہ چیز بھی کیوں نہیں مل جاتی، ہم چاہتے ہیں وہ بچوں کی طرح نا چاکلیٹ سارا اتنا بیک کرتے ہیں، نہیں پلیز پلیز اور دے دیں اور دے دیں، وہ چاہتے سارا ایک دفعہ مل جائے، ہم بھی چاہتے ہیں سارا کیوں نہیں مل جاتا، حالانکہ وہ چیز ہمیں لگتی بھی ہے کہ نہیں اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو بالکل جائز ہے، مگر اللہ کو پتا ہے، وہ اپنے اندازے کے مطابق دیتا ہے، ویسے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے حق میں اچھی بھی ہے یا زیادہ دینا ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، زیادہ آپ کو رزق مل جائے، آپ کہتے ہیں مجھے بہت پیسہ مل جائے، میں بہت امیر ہو جاؤں، اب وہ کیا پتا وہ آپ کے لیے صحیح بھی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ قدر معلوم سے دیتا ہے، مگر پھر ہم رونے دھونے لگ جاتے ہیں کیوں نہیں ملا مجھے، زیادہ کیوں نہیں مل رہا. ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندوں میں کوئی ہے جو عبادت کا شوق رکھتا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں تاکہ اس میں تکبر پیدا نہ ہو جائے. سبحان اللہ، تو اللہ کو پتا ہے کس کے لیے محتاجی بہتر ہے، غربت میں رہنا بہتر ہے، کس کے لیے کشادگی بہتر ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کے لیے صحت بہتر ہے اور کس کے لیے بیمار رہنا بہتر ہے. اللہ اکبر. تو اس نے ہر چیز کو اس کی لمٹس میں اور ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ رکھا. اب آپ بتائیں اتنی ساری باتیں پڑھ کے، ابھی تو چونکہ وقت نہیں ہوتا ہم اتنی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، ورنہ یہ صرف ہم اتنے حصے کو لے لیں نا، یہ جو ساری نشانیاں، اور ان میں غور کرنے شروع کرتے ہیں آپ ایک ایک چیز کو، آپ آئل کتنا کنزیوم کرتے ہیں، گاڑیاں کتنی چلتی ہیں، ہر دن کتنا آئل یوز ہوتا ہے، پھر وہ گیسز بن کے اڑ جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، وہ زمین میں کیسے بنتا ہے، ان خزانوں پہ غور کریں، آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے، کس کس چیز پہ آپ سوچیں گے، کتنی چیزیں ہیں، کوئی کئی چیزیں ہیں جن کو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے ان کے اوپر بھی ہم سوچیں، اور کئی چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہی نہیں ہے، مثلا عزت کے خزانے، حکمت کے خزانے، علم کے خزانے، وہ اور اس کے خزانوں میں تو نہ آگ لگتی نہ کوئی چوری کر سکتا ہے وہاں سے، اس کے ایسے خزانے ہیں. تو یہ سب سوچیں آپ، تو انسان سوچتا ہے یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ میرے لیے انتظام کیا ہے، وجعلنا لکم لکم لکم، تمہارے لیے تمہارے لیے ہم نے اتارا ہے، ہم نے یہ سارا اسباب معیشت اس زمین کے اندر رکھا ہے، تم کتنی ساری چیزوں کو تمہارے ذمے لگا دیا جاتا تھا کہ ان سب کو کھلاؤ، تو تم تو رونے ہی بیٹھ جاتے کہ ہم کیسے کریں، ہم تو اپنے گھر کا نہیں افورڈ کر سکتے، جو تم اپنے گھر میں بھی کھاتے ہو وہ بھی اللہ ہی تمہیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنی مخلوق کو دیکھو، وہ تمہاری تو ذمہ ہے ہی نہیں، وہ رب بھی کھلا رہا ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھے تب کون کھلاتا تھا، ماں تو نہیں کھلا سکتی، وہاں تک کون پہنچاتا تھا، دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں سے کس نے دودھ کو رواں کر دیا، انسان بڑا ہو کے یہ سوچتا کہ مجھے کھلائے گا کون، میرے رزق کا کیا ہوگا، اور باقی بھی جتنی رزق ہی نہیں جتنی چیزوں کو بھی سوچ لیں، اگر یہ بیلنس نہ اللہ تعالی رکھتا یہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا، آپ نہیں رہ سکتے تھے، تو رب کا حق کیسے ادا کرو گے، کیسے اپنے رب کا حق ادا کر سکتے ہو آپ جب اتنی باتیں پڑھ لیتے ہو، نہ لمٹ لگانا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ کسی چیز کی مقدار مقرر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہمیں اتنا علم ہی ہے، ہاتھ میں تو چھوڑے نہ ہمیں اتنا علم ہی ہے کہ کتنا کس وقت ہونا چاہیے، نہ ہر ایک کو کھلانا ہمارے بس میں ہے، نہ اس زمین سے ہمارے اسباب معیشت سامان زندگی نکالنا ہمارے بس میں ہے. سب یہی ہے، رب کو ماتو کا سیبان، تو یہی کہوں گی کہ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر بھی نہ تم اگر پہچانو رب کو تو پھر کیسے پہچانو گے،